الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز سامعین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی اور نہایت ہی قیمتی، مفید اور بامقصد مجلس و محفل میں شریک ہونے کی سعادت میسر فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو اور اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیں. ابھی ہمارے سامنے حضرت مولانا مفتی سید محمد صالح صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے موجودہ حالات کے تناظر میں جو نہایت چشم کشا اور بصیرت افروز گفتگو فرمائی ہے وہ واقعتاً حرز جاں بنانے کے لائق ہے، اور ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ اسی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی فکر کریں. اور حضرات اہل علم، علماء کرام جن کو دینی اور مذہبی اعتبار سے اللہ تعالی نے امت مسلمہ کی مقتدائی اور پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا ہے، ان کی قیادت و رہنمائی کو صدق دل سے تسلیم کریں اور ان کے مشوروں کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کریں. اس لیے کہ دین کی صحیح تشریح اور قرآن و سنت کی درست ترجمانی اگر کسی مرکز سے ہمیں میسر ہو سکتی ہے تو وہ اہل علم یعنی علماء کرام ہی کا مرکز ہے. آپ اگر غور کریں گے انسانی سماج و معاشرے میں جس طرح کے بھی بگاڑ عام ہو رہے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ علماء کی رہنمائی سے محروم ہو کر زندگی گزارنے کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے. علماء سے رجوع کرنے کا جو اہتمام امت مسلمہ میں پایا جانا تھا وہ اہتمام کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہم میں سے کسی پر بھی جال ڈالتے ہیں اور اس کو پھنسانے میں اور اس کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر ہمارا رابطہ یعنی ہمارے سماج و معاشرے کے افراد کا رابطہ اہل علم سے ہو تو کوئی بھی نئی چیز ہماری زندگی کے اندر آئے گی تو ہم مولانا صاحب سے، امام صاحب سے رجوع کریں گے، دریافت کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. تو امید قوی ہے اللہ کی ذات سے کہ بہت سے فتنوں سے حفاظت آسان ہو جائے گی اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل ممکن ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالی نے آپ حضرات کو علماء سے مربوط ہو کر زندگی گزارنے کا جو ذوق عطا فرمایا ہے، باری تعالی اس ذوق کو متعدی فرمائیں اور دوسرے بھائیوں تک بھی اللہ رب العزت والجلال اس ذوق کے منتقل ہونے کا فیصلہ فرمائیں. ایک طبقہ ہے جو علماء سے مربوط ہو کر زندگی گزارتا ہے، جس میں ماشاءاللہ آپ حضرات بھی ہیں، اور یہاں حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام اور ائمہ مساجد کے زیر اہتمام و انتظام جو اصلاحی اور تربیتی پروگرام ہوتے رہتے ہیں، جو ملی اور سماجی امور انجام دیے جاتے رہتے ہیں، اور جو کامیابیاں ہر سطح پر اللہ رب العزت والجلال اہل علم کو عطا فرما رہے ہیں، اس سے یہ صاف واضح اور ظاہر ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ والوں کی قدر ہے، اہل علم کی عظمت ہے، ان کی رہنمائی اور قیادت کو آپ حضرات تسلیم کرتے ہیں، شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو اس کے فوائد عملی زندگی میں ماشاءاللہ مرتب ہیں، نمایاں ہیں، ظاہر ہیں. اس رابطے کو اور تعلق کو مزید قوت دینے کی ضرورت ہے، اس میں مزید استحکام پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر ہر فرد کو اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ اس ماحول میں پرورش پانے والا ہر بچہ یہ یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرنے پر مجبور ہو جائے کہ ہمیں اہل علم سے مربوط ہو کر زندگی گزارنی ہے. اس لیے کہ صحیح تعبیر و ترجمانی آیات قرآنیہ کی اور احادیث نبویہ کی اہل علم ہی کے ذریعے میسر ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کی دنیا میں انسان سوشل میڈیا سے جتنا جڑا ہوا ہے کل اس سے زیادہ جڑ جائے گا، پرسوں اس سے زیادہ جڑ جائے گا. اے آئی بہت تیزی کے ساتھ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی سوشل میڈیا سے جتنا لگاؤ ہے اور اس کے جتنے اثرات سماج و معاشرے کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں، جب لگاؤ کا گراف 10 گنا 20 گنا 50 گنا بڑھ جائے گا تو اندازہ لگائیے کہ اس کے اثرات پھر کس درجہ سماج پر مرتب ہوں گے. اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سبق پڑھا کر نہیں جائیں گے کہ صحیح علم آپ کو یہاں سے ملے گا، درست معلومات آپ کو یہاں سے ملیں گی، مسجدوں سے رشتہ آپ کو ہر حال میں مضبوط رکھنا ہوگا، اور اہل علم کی مجالست و مصاحبت، ہم نشینی اور صحبت اختیار کرنی ہوگی، تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بہت سے فتنوں سے محفوظ رکھنے میں اور بچانے میں کامیاب ہو پائیں. موجودہ حالات میں اس امر پر توجہ دلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دینی اعتبار سے باری تعالی ہم کو مضبوطی اور استحکام نصیب فرمائے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العزت والجلال نے جن انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں دولت ایمان اور نعمت اسلام سے زیادہ قابل قدر اور بیش قیمت جوہر و دولت انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہے. جان بھی اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت، زندگی بھی اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت، جسم بھی اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت، لیکن ان تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی جو نعمت ہے وہ ایمان کی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جان سے زیادہ ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے ہوں، عزت و آبرو سے زیادہ ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے ہوں، مال و اولاد سے زیادہ ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے ہوں. کیونکہ خدا نخواستہ اگر ایمان سلامت رکھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے یا اپنی نسلوں تک جذبہ ایمانی کو منتقل کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی ذلت و خاری، ناکامی اور پستی کا سامنا کرنے سے پھر کوئی طاقت روک نہیں پائے گی. ہمیں اپنے مومن و مسلمان ہونے پر مطمئن ہرگز نہ ہونا چاہیے، یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا تو گھرانہ صدیوں سے مسلمان چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا، ان کے والد، ان کے دادا سب کے سب مسلمان تھے، ایک اسلامی گھرانے میں ہم نے جنم لیا ہے، ہمارے بڑے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کتنی مسجدیں انہوں نے بنائی ہیں، کتنے مدرسوں کی تعمیر میں وہ شریک رہے، تو ایمان سے تو ہمارا ایسا اٹوٹ اور گہرا رشتہ ہے کہ کبھی یہ رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. اس غلط فہمی کا شکار کبھی کسی ایمان والے کو نہ ہونا چاہیے. چاہے ایمانی اور دینی خدمات کے اعتبار سے اس کے خاندان کی تاریخ کتنی ہی روشن کیوں نہ ہو، ہر لمحے اسے ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں کوئی ایسا قول، کوئی ایسا عمل اس سے سرزد نہ ہو جائے جو ایمانی تقاضوں کے منافی ہو. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو عدلنے بدلنے والے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے بکثرت یہ دعا سنی گئی. ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں، آپ کا دل اگر دین پر ثابت قدم نہیں ہوگا تو پھر کس کا دل دین پر ثابت قدم ہوگا؟ آپ نے دنیا کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اللہ کے حکم سے، نور ایمانی سے آپ نے عالم کو منور کرنے کا کام اللہ کے حکم سے فرمایا. آپ اگر دینی اور ایمانی تقاضوں پر مضبوطی سے جم کر زندگی نہیں گزاریں گے تو کون گزارے گا؟ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حیرانی ہوتی تھی کہ آپ یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں کہ ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمائیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے ایک مرتبہ سوال کر لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آمنا بک وبما جئت به، هل تخاف علینا؟ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی ذات پر بھی ایمان لائے اور اس شریعت و دستور زندگی پر بھی ایمان لائے جو آپ انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں لے کر آئے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، شریع اور اسلامی قانون کو ہم نے درست مانا، هل تخاف علینا، کیا آپ کو ہم پر اندیشہ ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے؟ آپ تو دین پر جم کر زندگی گزاریں گے، یہ جو دعا آپ کثرت سے فرما رہے ہیں کیا آپ یہ دعا ہمیں تلقین کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ایمان کے سلسلے میں آپ کو اندیشہ آئے؟ فرمایا نعم، جی ہاں تم صحیح سمجھے، تمہارے ہی ایمان کے سلسلے میں اندیشہ ہے، اس لیے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کیونکہ انسانوں کے دل اللہ رب العزت والجلال کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرف چاہیں اللہ رب العزت والجلال انسانی دل کو پھیر سکتے ہیں، یعنی کبھی بھی کسی مسلمان کو اس سلسلے میں مطمئن اور بے خوف نہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ مؤمن ہے تو اس کی ساری زندگی مؤمنانہ شان کے ساتھ گزرے گی، کچھ پتہ نہیں کب شیطان ڈنڈی مار دے اور کس کو کس راستے پر لا کر کھڑا کر دے۔ آپ دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے، وہ لوگ جو ایک زمانے تک دین و شریعت کے ترجمان بن کر دنیا میں زندگی گزارتے رہے، مرجع خلائق ہونے کی حیثیت اللہ رب العزت والجلال نے ان کو عطا فرمائی، جن کے بارے میں کبھی یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ ضلالت و گمرہی کے دلدل میں اترتے چلے جائیں گے، دنیا نے نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زندگی کروٹ لیتی ہے اور وہ راہ حق سے منحرف ہو کر ضلالت و گمرہی کی راہ پر نہ صرف یہ کہ چلنے والے بنتے ہیں بلکہ دعوت دینے والے بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایک عرصے تک راہ حق پر چلتے رہے اور لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کی دعوت دیتے رہے، جب اللہ کی توفیق سے محرومی ان کا مقدر بنی اور شیطانی اثرات ان کے اوپر حاوی ہوئے اور اللہ نے ہدایت سلب کرنے کا فیصلہ ان کے سلسلے میں فرمایا، تو ان کی ساری لیاقت، علمیت، مقبولیت اور محبوبیت دھری کی دھری رہ گئی اور وہ فرش سے عرش پر آ کر گر گئے، اور ایک زمانے تک جو کامیابی کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے وہ لوگوں کو جہنم کی طرف، ناکامی کی طرف، ذلت کی طرف، ضلالت کی طرف بلانے والے بن گئے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو کچھ پتہ نہیں کہ انسان کا اختتام کس حال میں ہوگا، زندگی کے جو لمحات باقی رہ گئے ہیں وہ کس کیفیت کے ساتھ گزریں گے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کو اپنے ایمان کے سلسلے میں، اپنے دین کے سلسلے میں، اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں بہت حساس، سنجیدہ اور فکر مند رہنا چاہیے۔ یہ وہ سبق ہے جو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سکھایا۔ وہ صحابہ جن کی عظمت و تقدس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور جن کے ایمان کو اور طریق زندگی کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار قرار دیا، ان کو بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان پر مطمئن اور بے خوف ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان کی حفاظت کے حوالے سے فکر مند رہو اور اللہ سے سوال کرتے رہو کہ مالک صراط مستقیم پر گامزن رکھیے گا، شریعت و سنت کے تقاضوں پر جمائے رکھیے گا اور شیطانی اثرات اور حملوں سے محفوظ رہ کر زندگی گزارنے کے مواقع میسر فرماتے رہیے گا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے اس فکر کا حامل ہو کر زندگی گزارنا ضروری ہے، تو ہم جیسے دینی، ایمانی اور عملی اعتبار سے گئے گزرے لوگوں کے لیے اس فکر کا حامل بن کر زندگی گزارنا کتنا ضروری ہوگا اندازہ لگانا مشکل نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے کی عمومی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں دنیا جہاں کے تحفظ کی فکر ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی نہیں ہے۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، کس ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں، کن ذرائع سے ان کو علم دیا جا رہا ہے، کہاں وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. عمومی طور پر مسلمان اس حوالے سے فکر مند دکھائی نہیں دیتا الا ماشاءاللہ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے علماء کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا، جن کے دلوں میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت پائی جاتی ہے، وہ تو کسی نہ کسی درجے میں حساس ہوتے ہیں، لیکن جہاں علماء کے ساتھ ربط و تعلق نہیں ہوتا، ان کی دینی رہنمائی کو قبول نہیں کیا جاتا اور سب اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، وہاں عمومی طور پر نگاہ میں صرف دنیاوی چمک دمک کو حاصل کرنا ہوتا ہے، دنیاوی مناصب و عہدوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ بچہ صحیح مسلمان بن کر پروان چڑھے، نہ ماں کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ بیٹا مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو. جب ماں باپ کی زندگی میں خود دین نہیں ہوتا تو وہ بچوں کو کہاں دیندار دیکھنا چاہیں گے. عمومی طور پر یہ مزاج دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر یہ مزاج بڑھتا چلا جائے گا، اس کا گراف گھٹنے کے بجائے بڑھے گا، تو اس کا نقصان آنے والے دنوں میں نہایت خطرناک انداز میں دنیا میں بسنے والے اہل ایمان کو دیکھنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی جو راستہ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو عزت و شرف سے ہمکنار کرنے والا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اس راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے کامیابی اور کامرانی کو مقدر فرمایا. یہ وہی راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، یہ وہی راستہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں جا بجا فرمایا. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، یعنی دین کا راستہ، ایمان کا راستہ، شریعت محمدیہ کا راستہ، اسی راستے کی اتباع اور پیروی کرو. اس راستے سے ایک انچ بھی اگر ادھر ادھر ہوگے تو راستہ بھٹک جاؤ گے اور ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ادھر ادھر کے راستوں پر مت چلو ورنہ تو راستہ بھول جاؤ گے، صحیح راستہ چھوڑ بیٹھو گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ رب العزت والجلال صراط مستقیم پر چلنے کا تاکیدی حکم تمہیں دیتے ہیں، یہ وصیت کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں تمہارے حق میں، تاکہ تم خوف الہی اور خشیت خداوندی کے ساتھ تقوی کی صفت سے متصف ہو کر دنیا میں زندگی گزارتے رہو. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ زمین پر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے جو جنت تک اور کامیابی تک پہنچانے والا ہے. پھر اس لکیر کے دائیں جانب ایک دوسری لکیر کھینچی اور بائیں جانب ایک تیسری لکیر کھینچی اور فرمایا کہ درمیانی لکیر کے دائیں بائیں جانب جو لکیریں ہیں یہ راستہ شیطان کا ہے، جو بیچ کے راستے کو چھوڑ کر ادھر کے یا ادھر کے راستے کو اختیار کرے گا وہ جنت و کامیابی تک پہنچنے کے بجائے جہنم و ذلت اور خاری کی طرف دوڑتا چلا جائے گا. اب صراط مستقیم کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، درمیان کی لکیر جس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا وہ کون سی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خود اس کی شرح فرمائی اور سورہ فاتحہ میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہر مسلمان دعا کرتا ہے، ہر نماز میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے کہ اللہ صراط مستقیم کی جانب ہماری رہنمائی فرمائیے. کون سا راستہ ہے جس کو مستقیم کہا گیا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. ان لوگوں کا راستہ نہیں جو اللہ کی نگاہ میں مغضوب قرار دیے گئے، ناپسندیدہ قرار دیے گئے، جن پر اللہ کا غضب و غصہ نازل ہوا، یہ جو ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا ہو کر زندگی گزارنے والے بنے، ان کے راستے سے بچائیے اور کامیاب و کامران لوگوں کے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. پتہ چلا کہ صراط مستقیم سے مراد وہ طریق زندگی ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو سکھلائی، جس کا عملی نمونہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش فرمایا. قرآن مقدس کی شکل میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک دستوری اور اصولی کتاب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو عنایت فرمائی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اپنے قول و عمل سے آیات قرآنیہ کی شرح کا فریضہ انجام دیا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے جملے، جن کو احادیث طیبہ کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت آیات قرآنیہ کی شرح ہیں. احادیث نبویہ سے بہتر شرح آیات قرآنیہ کی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. حضرات مفسرین نے قرآنی آیات کے جو مفاہیم دنیا کے سامنے پیش فرمائے، یہ وہی مفاہیم و معانی ہیں جو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھے گئے ہیں. اللہ کے کلام کو جس درجہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھا، اس درجہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے وہی فہم قرآنی آیات کے سلسلے میں معتبر ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم سے اور آپ کی سمجھ سے میل کھانے والا ہو. اگر کوئی شخص قرآنی آیت کی کوئی ایسی تشریح کرے گا اور کوئی ایسا معنی اور مفہوم بیان کرے گا جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کردہ مفہوم و شرح کے منافی اور خلاف ہوگا، تو کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. قرآنی آیات کی وہی تشریح معتبر ہے جو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ فرامین مبارکہ سے میل کھانے والی اور اس سے مستنبت و ماخوذ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و کردار کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا، کان خلقہ القرآن. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق قرآنی تعلیمات و ہدایات کا نمونہ تھے. اللہ نے قرآن پاک میں انسان کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھلایا ہے، زبان کی جس پاکیزگی کو اختیار کرنے کی تلقین کی، نگاہوں کی جس پاکیزگی کو اختیار کرنے کی تاکید کی، جسم کے دیگر اعضاء و جوارح کو جس انداز میں استعمال کرنے کی تلقین اللہ رب العزت والجلال نے فرمائی، اس کا عملی نمونہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ اور ذات گرامی ہے. تو صراط مستقیم سے مراد وہ زندگی ہے، وہ اعمال ہیں، وہ دستور حیات ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور جس پر عمل کا نمونہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، چاہے عقائد کے باب سے تعلق رکھنے والے امور ہوں، چاہے عبادات کے باب سے تعلق رکھنے والے امور ہوں، چاہے معاملات اور معاشرت کے باب سے تعلق رکھنے والے امور ہوں، ہر باب میں وہی عمل معتبر ہوگا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مبارک طریقے سے میل کھانے والا ہوگا، اس سے ماخوذ ہوگا. یہی وہ طریقہ ہے جس کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں صراط مستقیم سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسی طریقے پر گامزن ہو کر زندگی گزارنے والے انسان دنیا میں بھی عزت و سربلندی کے مراتب طے کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ان کا مقدر بنتی ہیں. ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں منقسم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں پائی جانے والی مختلف جماعتوں میں سے وہ ایک جماعت کون سی ہوگی جس کے لیے آپ نے نجات کا اعلان فرمایا ہے، کامیابی و کامرانی کا اعلان فرمایا ہے، کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں جو میرا بیان کردہ طریقہ اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بیان کردہ طریقہ ہے، جو مجھ سے اور میرے صحابہ سے سچی عملی اور علمی وابستگی رکھنے والے ہوں گے اور ہمارے طریق زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور مشعل راہ تصور کرنے والے ہوں گے، وہی اس کامیاب جماعت کا حصہ ہوں گے جس کے لیے نجات کا اور سرخروئی کا وعدہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے. پتہ چلا کہ انسان اگر طبقہ صحابہ میں سے کسی صحابی رسول کے سلسلے میں بھی ادنا درجے کے سوئے زن کا شکار ہوگا، بدگمانی کے اندر مبتلا ہوگا، اپنی زبان و قلم سے ایسے جملے ادا کرنے والا ہوگا جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تنقیص شان لازم آتی ہوگی، تو کبھی بھی وہ شخص راہ ہدایت پر گامزن قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات و کامیابی کے لیے معیار قرار دیا ہے اس راستے پر گامزن ہونا جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا راستہ. تو وہ صحابہ جن کے طریق کو معیار قرار دیا گیا، جن کے منہج کو معیار قرار دیا گیا، اس طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کے سلسلے میں اگر کوئی بدنصیب بدگمانی کا شکار ہوگا تو کیسے اس کو صراط مستقیم پر گامزن قرار دیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنے والا اور دوڑنے والا قرار دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ باطل فرقوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں، اگر آپ ان کے عقائد کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں گے، ان کے مواقف کے سلسلے میں گہرائی سے جائزہ لیں گے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت شان اور جلالت مقام کے سلسلے میں وہ جذبات و کیفیات اپنے دل کے اندر رکھنے والے نہیں دکھائی دیں گے جو سچے پکے مخلص ایمان والوں کی علامت و نشانی ہوا کرتی ہے. کہیں نہ کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں سوئے زن و بدگمانی کے وہ شکار ہوں گے، اور صحابہ کی عظمت کا دل سے نکلنا، صحابہ سے عقیدت و محبت کا دل سے نکلنا، طبقہ صحابہ سے تعلق رکھنے والے کسی ایک فرد کے سلسلے میں بھی گستاخانہ لب و لہجے کا استعمال کرنا انسان کے صراط مستقیم سے منحرف ہونے کے لیے کافی ہے. ہم اگر کامیابی کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں تک اسی فکر کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تو وہ فکر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے اہل خانہ حضرات اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی سچی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا جائے اور ان کے طریقے زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ اور رہنما تصور کیا جائے، کیونکہ یہی راستہ وہ کامیاب راستہ ہے جو انسان کو جنت تک پہنچانے والا اور عزت و کامرانی سے ہمکنار کرنے والا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقوں کو بھی مضبوطی سے تھامو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو بھی مضبوطی سے تھامو. جس طرح آپ نے اپنی سنت کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی، وہیں اپنے خلفاء و جانصار صحابہ کے طریقوں کو بھی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ کسی صحابی کی ذات سے کوئی ایسا عمل جان بوجھ کر سرزد ہو ہی نہیں سکتا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور منشا اور ہدایت کے خلاف ہو. صحابہ نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات پر عمل کرنے کے لیے اور شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، مضبوطی سے تھامو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقوں کو اور دانتوں تلے دباؤ، یہ طریقہ تم سے چھٹنا نہ چاہیے، اسی طریقے پر تمہاری گاڑی چلتی رہنی چاہیے اور اپنے گھر میں یہی ماحول تمہیں پیدا کرنا چاہیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسی فکر کو منتقل کرنا چاہیے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کے اوپر چلتے رہیں. اس طریقے پر چلنے والوں کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت کا حصہ ہیں. کیوں؟ سنت سے مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عقیدت سے بھی روشن ہے، اور آپ کے جانصار و فداکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت و عقیدت و احترام کے جذبات سے بھی ہمارے قلوب معمور و منور ہیں. تو سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دونوں سے ہمارا رشتہ اور رابطہ مضبوط و مستحکم ہے، اس لیے اہل السنہ والجماعہ ہمیں کہا جاتا ہے، اور ہمیں اس طبقے میں شامل ہونے پر فخر ہے. اللہ تعالی اسی طبقے میں شامل رہ کر زندگی گزارنے کی اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو میسر فرمائے. صراط مستقیم یہی ہے. اختلاف امت وہ تمام کے تمام راستے ہیں جو صراط مستقیم کے خلاف ہیں، عقیدے کا باب ہو یا عبادات کا باب ہو یا معاملات و معاشرت کا باب ہو، زندگی کے جملہ ابواب میں قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو تعلیمات ہوں گی ان کو صراط مستقیم کہا جائے گا، اور زندگی کے کسی بھی باب میں قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات و ہدایات کے خلاف اگر کوئی عمل آئے گا تو اسے اختلاف امت سے تعبیر کیا جائے گا، صراط مستقیم کے منافی اس کو قرار دیا جائے گا. جیسے عقیدے کا باب ہے، عقیدے کے باب میں اللہ رب العزت والجلال نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے ذریعے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اخیر میں، اور آپ کے جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا، یہ حقیقت سمجھائی، اور اس پر یقین لانے کا اللہ نے حکم دیا کہ عالم کا یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ کائنات کے اس نظام کے چلنے میں ایک قدرت کی کاریگری کار فرما ہے، اور جس قادر مطلق کی کاریگری نظام عالم کو چلانے میں کار فرما ہے، اسی قادر مطلق کو معبود و مسجود قرار دیا جائے گا، وہی ذات عبادت کے لائق ہوگی، وہی ذات بندگی کے لائق ہوگی جس کی بندگی کی جا سکے، اسی ذات کو مالک الملک کہا جائے گا، اسی کو احکم الحاکمین اور سلطان السلاطین بادشاہوں کا بادشاہ کہا جائے، اسی عقیدے کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، اس عقیدے کا حامل بن کر زندگی گزارنا صراط مستقیم پر گامزن ہونا ہے، اور اگر کوئی عقیدہ توحید کے سلسلے میں ان تصورات و خیالات کو اپنے دل کے اندر راسخ رکھنے والا اور جمانے والا نہ ہو جو تصورات و خیالات قرآن و سنت کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، تو ایسا شخص راہ حق سے بھٹکا ہوا ضلالت و گمراہی میں مبتلا قرار دیا جائے گا، جیسے آج کے زمانے میں دہریت زدہ لوگ ہیں، الحاد کے فتنے کا شکار ہیں، خدا کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام خود بخود وجود میں آ گیا، اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات نہیں ہے، خود بخود سورج نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، انسان دنیا میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کسی کو کامیابی ہاتھ آتی ہے، کسی کے لیے ناکامی مقدر بنتی ہے، کوئی ذات دنیا میں پیش آنے والے امور کے سلسلے میں ایسی نہیں ہے جس کے اشاروں پر یہ تمام کی تمام چیزیں وجود میں آ رہی ہوں، خود بخود یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، یہ نیچر کا حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے، خدا کی خدائی کو ماننے کی بات تو بعد میں آئے گی، یہ تو خدا ہی کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو انسان عقیدے کے اعتبار سے اتنی بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو پھر اس کے اعمال کا کوئی فائدہ کسی بھی درجے میں اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقیدے کی درستگی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، یہ ذہن آج کے دور میں بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے بھی اس ذہن کے لوگ دنیا میں پائے جاتے رہے، لیکن اس زمانے میں ایک بات دوسری جگہ تک آسانی سے منتقل نہیں ہوتی تھی، کسی علاقے میں زندگی گزارنے والے کسی انسان کا کوئی ذہن ہوتا تھا، دوسرے علاقے میں زندگی گزارنے والے لوگوں تک اس ذہن کا پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا، کوئی سفر کر کے آئے، اس کے پاس رہے، اس کے خیالات کو معلوم کرے، تب جا کر خیالات معلوم ہوتے تھے، لیکن اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی شخص بیٹھ کر حفوات بکنے لگتا ہے، ضلالت و گمراہی کو عام کرنے لگتا ہے، وجود خدا کے اوپر مباحثہ کرنے لگتا ہے، الٹی سیدھی عقلی دلیلیں پیش کر کے اللہ کے وجود کی تردید کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں یا دینی معلومات کی سطح ان کی بہت نچلی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی عقلی گفتگو کرنے والے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، اگر وجود خدا کے منکر نہیں ہوتے تو شکوک و شبہ میں ضرور مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈاؤٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے دیندار گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے نوجوانوں کی یہ کارگزاری سامنے آ چکی ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے سلسلے میں، قرآن مقدس کی آسمانی کتاب ہونے کے سلسلے میں ڈاؤٹ کے شکار ہیں، شکوک و شبے کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں سے ان کا رابطہ ہوا، ان کی باتیں سنی، عقلی اعتبار سے انہوں نے گفتگو کی، وہ دماغ میں آئی، معلومات تھی نہیں ان کے پاس، اس لیے جو بات اچھی لگی اس کو قبول کرتے چلے گئے. اس طرح کا ذہن تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور عام طور پر آزادانہ ماحول میں زندگی گزارنے والے جو نوجوان ہیں، جن کو دینی اور ایمانی ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع میسر ہی نہیں ہوتا، نہ ان کے گھر کا ماحول دینی اور اسلامی ہوتا ہے، نہ کسی مکتب و مدرسے سے وہ وابستہ ہوتے ہیں، نہ علماء کی رہنمائی کو وہ قبول کرتے ہیں، وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ایسے ہی اسکولوں میں اور تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جہاں ہر اعتبار سے آزادی ہوتی ہے، اور ٹیچرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے، جو اس کو اچھا لگے وہ کرے، اسی کا نام دھرم ہے، اسی کا نام مذہب ہے. تو یہی سوچ ان کی بنتی چلی جاتی، اور جو چیز دماغ میں آتی ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، جو دماغ میں نہیں آتی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں. عقیدے کے باب میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن و سنت نے کس عقیدے کا حامل بن کر زندگی گزارنے کی تاکید کی ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عقائد صحیحہ کی کیا ترجمانی فرمائی ہے. صراط مستقیم کا مطلب یہی ہے کہ اس کو قبول کریں. اگر کوئی مسلمان ہو کر قادیانیت کے جال میں پھنس رہا ہے، مسلمان ہو کر شکیل بن حنیف جیسے جھوٹے مدعیان کے دام تزویر میں پھنس رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے ہی نہیں، عقیدہ صحیحہ کا وہ حامل ہے ہی نہیں. کیونکہ قرآن و سنت میں پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عقیدے کے باب میں تفصیلات دنیا میں بسنے والے انسانوں کے سامنے پیش فرما دیں. سلسلے نبوت اور رسالت کا اختتام ہو گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ آخری نبی کے طور پر دنیا میں تشریف لائے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری وحی کے طور پر دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے آ گئی، آپ کے ذریعے متعارف کردہ دین آخری شریعت کے طور پر دنیا میں بھیج دیا گیا. اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی وحی آ سکتی ہے، نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے، نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے. قادیانیت سے متاثر ہونے والے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اگر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کسی بھی حیثیت سے نبی مان رہے ہیں تو وہ سراسر آیات قرآنیہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، احادیث نبویہ کے بھی منکر ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو متوارث عقیدہ امت کو ملا ہے اس عقیدے کے خلاف چل رہے ہیں. شکیل بن حنیف کو مہدی ماننے لگے، بے وقوفوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں دنیا میں. کوئی بھی کسی طرح کا راگ الاپنے لگتا ہے تو ایک جماعت اس کو مل جاتی ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مہدی کی تمام علامات اور نشانیاں بہت واضح انداز میں بیان فرما دی ہیں. کوئی ایک علامت بھی تو اس جھوٹے کے اوپر منطبق ہوتی دکھائی نہیں دیتی. یہ ایک تفصیلی اور مستقل موضوع ہے. جب ایک علامت بھی اس پر منطبق نہیں ہوتی تو کیسے وہ لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے چلے آ رہے ہیں اس کے دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. بات وہی ہے کہ جب شیطانی حملے انسانی ذہن و دماغ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور انسان شیطانی حملوں سے متاثر ہوتا ہے تو کب وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو ہمارے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ صراط مستقیم اس راستے کو کہا جائے گا جو شریعت و سنت کا بیان کردہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے پیش کردہ راستہ اور طریقہ ہے. انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں قرآنی نبوی ہدایات بھی موجود ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل بھی موجود ہے. عبادات کے باب میں صراط مستقیم عبادات کے باب میں جملہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے اہتمام کا نام ہے. اہم العبادہ نماز کو قرار دیا گیا. اور نماز کا ایک طریقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. قرآن مقدس میں اگرچہ نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا اور تعداد رکعات بھی نہیں بتائی گئی، صرف نمازوں کی پابندی کی تلقین کی گئی، اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا، لیکن اقامت صلاۃ کا مفہوم کیا ہے، نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، فجر کی نماز کتنی رکعات پر مشتمل ہوگی، ظہر و عصر کی نماز کتنی رکعات پر مشتمل ہوگی، یہ تمام کی تمام تفصیلات سرکار دو عالم جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کردہ طریقے کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق پنج وقتہ نمازوں کو ادا کیا جائے. بعض لوگ دنیا میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صلاۃ کا مطلب دعا ہے، بس دعا مانگ لو نماز ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ فجر میں دو رکعت آپ کو پڑھنی ہے اس انداز میں، اور ظہر میں چار رکعت آپ کو پڑھنی ہے اس انداز میں، اور مغرب میں تین رکعت اس انداز میں آپ کو پڑھنی ہے. قرآن میں تو صرف اقامت صلاۃ کا حکم ہے، اور صلاۃ کو آپ لغت میں اگر تلاش کریں گے تو اس کا ایک معنی دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فقیرانہ شان کے ساتھ دعا کرنے کی تلقین کی ہے کہ اس سے فریاد کرنے والے بن جاؤ، نماز ہو جائے گی. اب آپ بتائیے کہ یہ تشریح معتبر ہو سکتی ہے؟ یہ صراط مستقیم کے بالکل منافی اور خلاف ہے، کیونکہ جو عمل متوارث ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کا جو نمونہ دنیا انسانیت کے سامنے پیش فرمایا ہے، یہ اس کے خلاف ہے. اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگیوں کو معیار حق قرار دیا، تاکہ دنیا کے جس کونے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پہنچے ہوں، وہاں کے لوگ صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ تصور کریں اور انہی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنے لیے کامیابی کا باعث و ذریعہ قرار دیں. نمازوں کی پابندی عبادات کی ادائیگی میں اہم رتبہ رکھنے والا عمل ہے، اس لیے کہ اہم العبادہ نماز ہی کو قرار دیا گیا ہے. صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان پنج وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرنے کا اہتمام اپنی زندگی میں رکھنے والا. کوشش کی جانی چاہیے مردوں کو کہ وہ تکبیر اولا کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ اہتمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھایا. عمر کے اس مرحلے میں جب کمزوری آپ کے جسم پر غالب آ گئی، چلنا دوبھر ہو گیا، دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سہارے اس طرح چلتے تھے کہ قدمین مبارکین پیروں کے اوپر گھسٹنے لگتے تھے، اس کیفیت میں بھی آپ نے جماعت کی نماز ترک نہیں فرمائی، جماعت میں شریک ہوئے. اس سے اس اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو باب عبادت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے امت کے سامنے پیش فرمایا. اس کا اثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں نمایاں تھا، اور وہ ہر حال میں با جماعت نماز ادا کرنے کی فکر کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے، مشغولی کی وجہ سے واپسی میں کچھ تاخیر ہوئی تو عصر کی جماعت فوت ہو گئی. واپس تشریف لائے، معلومات کی تو پتہ چلا کہ جماعت ہو گئی. بہت افسوس ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان سب کو جمع کر کے کہا کہ تم سب گواہ رہنا، آج ہی میں اپنا یہ باغ اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں، غریبوں میں صدقہ کرتا ہوں. جس باغ میں مشغولیت کی وجہ سے میری جماعت چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے اس باغ کو صدقہ کرنے کی وجہ سے میرے اس گناہ کی کسی درجے میں تلافی ہو جائے. اندازہ لگائیے کہ کیا اہمیت ہوگی ان کی نگاہ میں جماعت کے چھوٹنے کی.
صراط مستقیم پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا یہ ذوق ایک ایمان والے کی زندگی کے اندر پایا جاتا. حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری ایک وقت کی جماعت چھوٹ جائے تو کوئی مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا کہ تمہاری جماعت کیوں چھوٹی، اور اگر میرا بیٹا دنیا سے چلا جائے تو سینکڑوں آدمی میرے گھر تعزیت کے لیے آئیں گے، میرا غم ہلکا کرنے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ دنیا والوں کی نگاہ میں دنیاوی نقصان دینی نقصان کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور مجھے جماعت چھٹنے کا جتنا غم ہے بیٹے کے بھی دنیا سے جانے کا اتنا غم نہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی نگاہ میں با جماعت نماز کی ادائیگی کتنی اہمیت رکھنے والی تھی. حضرت وقیع امام اعمش رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اختلفت الیہ سنتین، دو سال مسلسل امام اعمش رحمہ اللہ کی خدمت میں آنا جانا رہا، میں نے کسی ایک نماز میں بھی ایسا نہیں پایا کہ ان کی تکبیر اولا چھوٹی ہو، حالانکہ ان کی عمر 69 اور 70 برس ہو چکی تھی. عمر کے اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد بھی 2 سالہ مشاہدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک وقت کی نماز بھی ایسی نہیں تھی جس میں تکبیر اولا فوت ہوئی. تو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے باب میں بھی جو نمونہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے امت کے سامنے پیش فرمایا ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے والے ہیں. ایسے ہی معاملات کے ابواب ہیں، معاشرت کے ابواب ہیں، اخلاق کے ابواب ہیں، ہر باب میں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر جہت سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اعمال ہمارے لیے معیار کی حیثیت رکھتے ہیں. اسی معیار کو تسلیم کرنا اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنا ہمارے لیے صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کے مرادف ہوگا، اور ہم اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور جملہ شعبہ حیات میں شریعت و سنت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق باری تعالی ہم سب کو میسر فرمائے، نصیب فرمائے. اخیر میں ہم آپ سب حضرات کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ اس دینی محفل و مجلس کا حصہ بنے، ذوق و شوق کے ساتھ شریک رہے. اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور دل کی گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے محترم داعی اور میزبان بہت بافیض شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے زیر اہتمام چلنے والی مجلس جامع الخیر کے جملہ اراکین و ذمہ داران، وابستگان، محبین و معاونین، جن کی محنتوں، کاوشوں اور فکروں کے نتیجے میں اس طرح کی مجلسیں وجود میں آتی ہیں. اللہ تعالی ان تمام حضرات کو اپنی شان عالی کے مطابق بہترین جزا اور بدلہ مرحمت فرمائے. آپ حضرات کے لیے بھی مقام شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے حضرات علماء سرپرستی کے طور پر میسر فرمائے ہیں جو ہر اعتبار سے آپ کی ترقی اور کامیابی کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام وضع کرتے رہتے ہیں جن کا حصہ بن کر آپ کو دینی نفع بھی ہو اور دنیاوی اعتبار سے بھی فوائد ہوں. اللہ تعالی ان اکابر و بزرگوں کی اور علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی سرپرستی کو باری تعالی قائم و دائم رکھیں، اور ان حضرات کے فیوض سے دیر تک ہم سب کو مستفید ہونے کے مواقع میسر فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله مهد اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی. اے اللہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرمائیے، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرمائیے. اے مالک اس پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اے کریم آقا، آپ نے اپنے ان بندوں کو اپنے در پر حاضری کی دولت سے نوازا، اپنی بارگاہ میں سائلانہ اور فقیرانہ شان کے ساتھ حاضر ہونے کا موقع میسر فرمایا. اے اللہ، جب اس مرحلے تک آپ نے ہمیں پہنچا دیا ہے تو اب ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا فرمائیے، اور ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بھی نصیب فرمائیے. جو باتیں آپ کی توفیق سے کہی اور سنی گئیں ان پر عمل ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائیے. شریعت و سنت کے تقاضوں پر استقامت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے، شیطانی حملوں سے محفوظ ہو کر زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ممکن و آسان فرمائیے. اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، عملی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اور ابلیس لعین کی شکل میں جس دشمن کو آپ نے ہم پر مسلط کیا ہے اسے غیر معمولی صلاحیتوں اور طاقتوں سے آپ نے نواز رکھا ہے. اے اللہ، یہ امتحان و آزمائش کا گھر ہے، ہم اپنے بل پر شیطان لعین کے حملوں سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اے اللہ، شیطانی اثرات سے آپ کی پناہ کے بغیر حفاظت ممکن نہیں ہوگی. اے کریم آقا، ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ، اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو کر زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرمائیے. اے اللہ، ہم بہت گنہگار و خطا کار ہیں، سیاکار و بدعمل ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کے در پہ آ گئے ہیں. اے اللہ، اپنے در کے سوالیوں کو محروم نہ فرمائے. اے مالک، معاف فرما دیجیے. اے اللہ، معاف فرما دیجیے. یہ حقیقت ہے کہ ہماری بدعمالیوں نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. کس منہ سے ہم آپ کی رحمت کے طلبگار بنے؟ نہ ہماری زبانیں سچائی اور صداقت کی عادی ہیں، نہ ہم اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، نہ اپنے ذہن و دماغ کو حسد و بغض اور عداوت کے جذبات سے پاک رکھنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، نہ لمحات زندگی کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی توفیق ہمیں ہوتی ہے. اے اللہ، اپنے کیے پر نظر ڈالتے ہیں تو نا امیدی اور مایوسی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتے، لیکن جب آپ کی شان رحیمی اور کریمی کا تصور ہوتا ہے تو امید بن جاتی ہے. اے اللہ، ہمارے اعمال پر نگاہ نہ فرمائیے، اپنے کرم کی اور فضل کی نگاہ فرمائیے. ہم سب کے ساتھ اپنے کرم و فضل کا معاملہ فرمائیے. ہم اگر معاف کیے جانے کے لائق نہ ہو تو بھی معاف فرمائیے. اے اللہ، آپ کے در سے سوال کرنے والوں کی جھولی اگر نہیں بھرے گی تو کس در کے سوالی کی امیدیں پوری ہوں گی؟ ہمیں تو اللہ آپ کے حبیب نے آپ کے در کے سوا کوئی در دکھایا بھی نہیں. جو کچھ ملے گا آپ کے در سے ملے گا. مشکل کشا بھی آپ ہیں، حاجت روا بھی آپ ہیں، روزی دینے والے بھی آپ ہیں، بگڑی بنانے والے بھی آپ ہیں. اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرمائیے، اس پورے مجمع کو قبول فرمائیے، آپ علیم بذات الصدور ہیں، دل کے بھید اور راز کو جاننے والے ہیں، ہم میں سے کون کس طرح کے مسائل کا شکار ہے، کس کو کن الجھنوں کا سامنا ہے، کون کن دقتوں سے دوچار ہو کر زندگی گزار رہا ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کوئی اولاد کی نافرمانی کا درد جھیل رہا ہے، کوئی کاروباری الجھنوں کا اور خساروں پہ خسارے کا سامنا کر رہا ہے، کوئی خانگی پریشانیوں میں گرفتار ہے، کسی کو مقدمات میں ماخوذ ہونے کی وجہ سے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہے جس کا تذکرہ آپ کے سوا کسی کے سامنے کر بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ، آپ سب کے احوال سے واقف و باخبر ہیں، اس بابرکت مقام کی برکت سے، اس مبارک مجلس کے توسط سے سب کے مسائل کو حل فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے، عزت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائیے، ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو شفائے کلی مرحمت فرمائیے، ہر طرح کے مہلک موذی اور لا علاج امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے، اور اپنے در کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے جو بزرگ احباب علماء دینی اور اصلاحی خدمات کا فریضہ مسلسل انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے، ان کی جہد و کاوش کو قبول فرمائیے، اور ہم سب کو اہل علم سے مربوط ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں، ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے، اور ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر کے ماحول کو بھی دینی رنگ میں رنگ دے دیجیے، ہماری مستورات و خواتین کی بھی جائز مرادوں اور نیک تمناؤں کی تکمیل فرمائیے، ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرمائیے، اور ہر طرح کی بری خصلت و عادت سے ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی اور امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة، وصل اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔